الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ طہ کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا حجم کے اعتبار سے بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مبنی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں تعداد آیات کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے، لگ بھگ 555 آیات ہیں جو حضرت موسیٰ کے ذکر پر مشتمل ہیں، جبکہ قرآن حکیم کے کل آیات کی تعداد تقریباً 6,500 ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بڑا حجم ہے تعداد آیات کے اعتبار سے جو حضرت موسیٰ کا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے بڑی مشابہت کرتے ہیں کہ اور کسی نبی اور رسول کی زندگی میں جہاد اور قتال کا مرحلہ نہیں آیا، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے ایکسیپشنل. ایک تو معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ جو ہے بعین معنی کہ آغاز نبوت کے بعد 13 سال اگر ان کے مکی ہیں تو اس کے بعد 10 سال مدنی ہیں، اور ان 10 سالوں میں آپ کو پیدل پہ فوجی مہمات اور غزوات نظر آتے ہیں. لہذا محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت کثرت کے ساتھ کیا ہے. اب مزید کسی تمہید کے بغیر ہم شروع کر رہے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے. ہر انسان کا معاملہ یہی ہے، اس کی تمام ضروریات اسی زمین سے حاصل ہو رہی ہیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تراب سے تھی، مٹی سے تھی، گارے سے تھی. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد سلسلہ تناسل جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسانوں میں یا حیوانات میں، تو اس کا ذریعہ ایک الگ سے ہے. لیکن یہ ابدی حقیقت ہے کہ انسان کی تمام ضروریات اسی زمین سے پوری ہو رہی ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے. انسان کے انتقال کے بعد اسے زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر ایک اور دن، ایک اور موقع پر، یہ قیامت کا وقت ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور زمین تمام انسانوں کو اگل دے گی، دوبارہ یہیں سے برآمد ہو جائیں گے. اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کی تدفین میں شریک ہوتے ہیں تو جو مٹی دینے کا وقت آتا ہے تو مسنون الفاظ یہی ہے. اگرچہ آیت قرآنی ہے لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے مٹی لے کر اور پھر جب وہ قبر میں ڈالتے تھے تو یہی الفاظ ان کی زبان پر ہوتے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. یہ ایک گویا کہ انسان کا ایمان بالآخرت کی ایک تجدید کا شکل ہے. ولقد اریناہ آیاتنا کلھا فکذب وابا، اور ہم نے تو فرعون کو بہت سی نشانیاں دکھائی تھیں لیکن اس نے تکذیب کی اور انکار کیا. یہاں اصل میں فرعون ہی کا کیونکہ پیچھے ذکر بھی چل رہا تھا، لہذا یہ ہو کی ضمیر جو ہے فرعون کی طرف ہے. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، تو فرعون نے یہ کہا حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہ کیا تم جو ہمارے پاس آئے ہو تو اس غرض سے کہ ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کر دو، بسحرك اپنے سحر کے ذریعے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم بھی تمہارے جیسا جادو لے کر آتے ہیں، اس کا اہتمام اور بندوبست کرتے ہیں. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، لہذا اب ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے ایک دن طے ہو جانا چاہیے کہ جس دن گویا کہ ہم تمام ملک سے جادوگروں کو اکٹھا کر لیں گے اور پھر تمہارا مقابلہ ان کے ساتھ ہوگا. لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ، کہ وہ دن جو ہوگا تو اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، وہ پھر متعین دن ہے جس کو پہلے سے جو ہے اس کا علل اعلان اس کی بات ہو جائے گی. مکانن سوا، اور وہ مقابلہ ہوگا ایک ایسی جگہ پر، میدان پر، جو بالکل کھلا ہے، وسیع ہے. تاکہ زیادہ سے زیادہ پبلک آ کر جو ہے اس مارکے کو دیکھے جو حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان ملنے والا تھا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بلکہ آپ نے گویا کہ بالکل ڈسٹنکٹلی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ جو وعدے کا دن ہے کیا جس کے بارے میں ہم نے طے کیا ہے مقابلہ ہوگا، وہ یوم الزینہ ہونا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی تہوار یا جشن کا دن تھا جس میں تمام پبلک جو ہے، جس طرح ہمارے ہاں میلہ چراغا ہو گیا فلاں ہو گیا، تو کثیر تعداد عوام کی جمع ہوتی ہے، تو ایسے دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى، تاکہ لوگ جو ہیں صبح ہوتے ہی، ضحیٰ کا وقت جو ہوتا ہے وہ ایک سورج طلوع ہونے کی کچھ دیر کے بعد ہی 9-10 بجے صبح، تو سب لوگ جو ہے وہاں جمع ہو جائیں اس میدان میں۔ فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتیٰ، اور اس کے بعد فرعون جو ہے رخصت ہوا، وہ ایک درباری مکالمہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے درمیان ہوا۔ فجمع کیدہ، اور اس نے پھر اپنی چالیں چلنی شروع کی، جمع کر لیا اپنے تمام مکر کو، ثم اتیٰ، اور پھر آخر جو ہے وہ خم ٹھوک کر میدان میں آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، تو اب جادوگروں نے گویا کہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جادوگروں سے، ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، تمہاری تباہی اور ہلاکت ہو، تم اللہ کے بارے میں اتنی بڑی جو ہے جسارت کر رہے ہو، ایک معجزے کے مقابلے میں، جو اللہ کا دیا ہوا معجزہ اس کے مقابلے میں تم اپنا جادو پیش کر رہے ہو۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا، تباہ و برباد کرے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور نامراد ہوگا وہ شخص کے جس نے حق کا مقابلہ کیا یا اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہ عمل جو ہے اس حوالے سے کہ اللہ کے دیے ہوئے معجزے کے مقابلے میں اپنا جادو پیش کر رہے تھے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، معلوم ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر کی تھی تو اس کے رد عمل میں ان کے اندر بھی کوئی نزاع پیدا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کا جو قول ہے اس کے اندر ایک وجاہت بھی ہے، کمٹمنٹ بھی ہے، ایک رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات، لہٰذا ان کے اندر ایک تفریق پیدا ہو گئی، ان کے درمیان ایک جھگڑا ہوا۔ وہ اثر نجوا، اور وہ الگ ہو کر باہم سرگوشیاں کرنے لگے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما، اب آپس میں سرگوشیاں کرنے کے بعد، اور پھر ظاہر ہے فرعون اور اس کے درباری بھی موجود تھے اس موقع پر، تو جو ان کا متفق علیہ فیصلہ تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا آپس میں جو بھی مشورہ کیا، اس کے بعد جس رائے تک پہنچے کہ یہ دو جادوگر ہیں موسیٰ اور ہارون، یوری دانے، اور یہ دونوں چاہتے ہی ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرتے ہیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى، اور تمہاری جو مثالی تہذیب ہے، جو تمہارا کلچر ہے، جو تمہارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، ظاہر ہے وہ کلچر جو بے حیائی فحاشی اوریانی بھی تھی اور جھوٹ اور دل دھوکہ بھی تھا، یہ تو چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے بادشاہوں کی جہاد کر دے رہے ہیں، تو وہ تو چاہتا یہ ہے کہ تمہاری مثالی تہذیب کو تہس نہس کر دے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پھر انہوں نے کہا اب پوری طرح زور لگا لو اپنے تمام جو بھی تمہارے پاس جو بھی چالیں ہیں اور جو جادوگری کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مقابلے میں آؤ، پوری طرح صف بستہ ہوگا۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، اس لیے کہ آج جو شخص کامیاب ہو گیا اسی کے لیے عروج ہے، اس لیے کہ فرعون نے تو بڑا وعدہ کیا تھا نا ان جادوگروں سے کہ اگر تم جیت گئے تو پھر ہم تمہیں اپنا انتہائی مقرب بنا لیں گے، درباری بنا لیں گے۔ قالوا يا موسى اما ان تلقيا، تو جادوگروں نے کہا حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر، اب کیا تم پہل کرتے ہو، وہ اما ان نكون اول من القى، یا یہ کہ ہم پہل کریں۔ قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم پہل کرو۔ فاذا حبالهم وعصيهم، تو جیسے ہی انہوں نے اپنا وہ جادو کا کھیل شروع کیا، وہ جسے ڈرامہ کہہ لیجئے یا جو بھی نظر بندی شروع کی، تو پھر یہ کہ ان کی جو حبالهم، ان کی جو حبل کی جمع ہے، رسیاں جو تھیں، وعصيهم عصا کی جمع، اور ان کی جو لاٹھیاں تھیں، یخیر الیہ من سحرهم انها تسعى، تو موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ تمام جو ہے وہ سانپ کی شکل میں تبدیل ہو کر دوڑ رہی ہیں۔ اب صرف موسیٰ علیہ السلام ہی متاثر نہیں ہوئے، بلکہ جتنا بھی مجمع تھا انہیں محسوس ہونے لگا کہ پورا میدان جو ہے وہ سینکڑوں جتنے بھی وہ جادوگر تھے، اور ایک ایک جادوگر کئی کئی رسیاں اور کئی کئی لاٹھیاں لے کر آیا تھا، وہ سینکڑوں جو ہے سانپ وہاں نظر آنے لگے۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ یہ جادو نظر بندی کا اثر جو ہے وہ نبی پر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں تھا ما فوق الفطرت شے تھے، بلکہ یہ کہ عام انسانوں کی طرح انہیں بھی محسوس ہوا کہ وہ اب وہ سانپ کی شکل میں موجود ہیں۔ فاؤ جیسا فی نفسی خیفہ، یہ الفاظ بھی بہت اہم ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں بڑا خوف محسوس کیا، اس لیے کہ ان کے پاس تو ایک ہی عصا تھا نا. اب ظاہر ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی شے ہو، بعض بات آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل جیوگرافکس کے اندر اس طرح کی چیزیں آپ کی نظر نگاہوں سے گزرتی رہتی ہوں گی کہ بعض اوقات صرف ایک شیر جو ہے لکڑ بگڑ کو جو ہوتے ہیں ہائیناز، ان کے کہیں اندر پھنس جائے تو ان کی تیکہ بوٹی کر دیتے ہیں اس کی، ایک شیر کی اپنی جگہ شیر کی جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ، لیکن یہ کہ چاہے اس سے طاقت میں بہت کم ہے لیکن ان کی تعداد زیادہ ہو تو پھر یہ ہے کہ بڑی سی بڑی شے جو ہے وہ پھر اس کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جی میں ذرا خوف محسوس کیا. قلنا لا تخف، ہم نے کہا کہ کوئی خوف اور اندیشہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا انک انت الاعلی، یقیناً تم ہی غالب رہو گے. والقی ما فی یمینک، جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے جو یہ لاٹھی ہے اس کو زمین پر ڈالو، تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے صنع گری کی ہے یا جو سوانگ انہوں نے بھرا ہوا ہے وہ تمام اس کو نگل جائے گا. وہ اجدہ یا جو سانپ جو ہے وہ جیسے ہی وہ تم لاٹھی اپنے زمین پر لاؤ گے ان تمام کو ہڑپ کر جائے گا، نگل جائے گا. تلقف نگلنے کو کہتے ہیں. انما سنوں کہیں تو ساحر، اس لیے کہ یہ تو اصل میں ان کی جو بھی شعبدہ بازی ہے وہ تو سحر ہے، جادو ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ جادوگری میں اور معجزات میں فرق کیا ہے. جادوگر جو ہوتا ہے وہ اصل میں ان کا ایک آبائی پیشہ ہے، چلا آ رہا ہے نسل در نسل، اور ظاہر ہے کہ جادوگر اپنے آبا و اپنے باپ سے سیکھتا ہے، انہوں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو ایسی کوئی ہسٹری نہیں تھی. دوسرے یہ کہ جادوگروں کا جو ہے پیشہ ہوتا ہے جادوگری، وہ شعبے دکھا کر نظر بندی کر اور جادو کا مظاہرہ کر کے وہ تو پیسے حاصل کرتے ہیں نا، اس کے بعد وہ چادر لے کر گھومتے ہیں کہ جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے اندر ڈال دیں، جبکہ بوجھے کا یہ معاملہ تو نہیں ہوتا. اور تیسری سب سے بڑی شے یہ ہے کہ جادوگر کی جو شخصیت اور سیر کردار ہوتا ہے بڑا گھناؤنا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر وہ لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنا، کالا جادو کر کے کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف مبتلا کر دینا، کسی کے اوپر کوئی اور شے جو ہے آسیب جسے کہتے ہیں وہ مسلط کر دینا، جبکہ جو شے موجزہ ہوتی ہے اور اس کے حامل نبی یا رسول، ان کی شخصیت اور کردار کس قدر نکھرا ہوا ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور ظاہر ہے کہ جو بھی جادوگر ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. فالقی السحرۃ سجدًا، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جادوگر تمام بے ساختہ سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب موسیٰ ہارون و موسیٰ، اور انہوں نے بیک زبان یہ کہا، اعتراف کر لیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر، اس لیے کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ جو موسیٰ پیش کر رہے ہیں وہ جادوگری نہیں ہے، ہمارے تو آبا و اجداد سے ایک فن چلا آ رہا ہے، ہم تو اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. اب یہ شے جس نے ہماری تمام چیزوں کو نگل لیا، غائب ہو گئی، تو یہ جادوگر نہیں کوئی اور شے، لہٰذا وہ اعتراف حق میں انہوں نے سجدہ کر دیا، اور سجدہ جسے حضرت موسیٰ کو نہیں کیا، اللہ کو کیا. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، اب یہاں یہ کیونکہ پہلے بھی واقعہ جو ہے ایک دفعہ تفصیل سے گزر چکا، اب یہاں فرعون نے فوراً پھر طرح بدلا اور اس نے کہا کہ تم موسیٰ پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تو مجھے تم کم سے کم مجھ سے اجازت لیتے، مجھ سے پوچھتے، اس کے بغیر تم ایمان لے آئے، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ مجھے بتائے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، معلوم ہوتا ہے یہ موسیٰ اور تمہارا جو ہے معاملہ آپس میں کوئی ملی بھگت ہے، یہ تمہارا گرو گھنٹال ہے، اس نے تمہیں یہ ساری پلاننگ پہلے سے بتائی ہوئی تھی. اب گویا کہ فیس سیونگ کے لیے اس نے جو ایک بہت بڑا مجمع وہاں عوام کا موجود تھا، اس میں اپنی فیس سیونگ کے لیے اس نے جو ہے بالکل سوان، اور یہ اس کی ذہانت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ پورا کا پورا بلبہ اس نے جو ہے حضرت موسیٰ اور جادوگر پر ڈال دیا، تمہاری پورا کشتی ہے، آپس کی ملی بھگت ہے. فلو قطع عنا ایدیکم وارجلکم من خلاف، تو اب کیا ہوگا، تمہیں معلوم ہے تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالص ان سے کاٹوں گا. ولأصلبنکم فی جذوع النخل، اور کھجور کے تنے کے اوپر تمہیں جو ہے سولی پر لٹکا دوں گا، بدترین سزا. ولتعلمن ایونا اشد عذاب وابقا، اور پھر تم جان لو گے کہ کس کا عذاب، ایک تو عذاب وہ ہے کہ جو موسیٰ کا رب دے گا تمہیں وہ زیادہ شدید تھا، یا جو عذاب اور تکلیف اور ٹارچر میں دوں گا وہ زیادہ شدید ہے. یہاں بھی اس کی خدائی کا جو ہے ایک خناس دیکھیے جو اس کے اندر موجود ہے، کہ تم تو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، اس سے پہلے اس سے بڑا عذاب میں تمہیں یہاں دوں گا کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، اب یہ دیکھیے جادوگروں کے اندر جو حقیقت منکشف ہو چکی تھی اس کا کس قدر اثر تھا. انہوں نے کہا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس کے بعد کہ ہمارے پاس بینات اور واضح نشانی اور موجز آ چکا. والذی فطرنا فاقضی ما انت قاض، اور پھر یہ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا تو اس پر ایمان لا چکے ہیں، ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے، تو اب جو چاہتا ہے تمہارے دل میں جو آتا ہے ہمارے خلاف، اگر ہمیں سولی پر چٹکانا چاہتے ہو چڑھا دو، ہمارا ایک ایک ٹکڑا کرنا چاہتے ہو کر دو، ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ اور یہی معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا تھا۔ دیکھتے ہوئے انگاروں پر بھی لٹرا دیا گیا تو ان میں سے کوئی ایک شخص جو ہے اپنے واپس اسے بت پرستی آبائی دین میں نہیں واپس پلٹا۔ انما تقضی ہذہ الحیاۃ الدنیا، تمہارا اختیار تو اسی دنیا کی زندگی تک ہے نا، کتنی تکلیف پہنچا دو گے، زیادہ سے زیادہ ہمارا سلسلہ ختم کر دو گے، ہماری جان لے لو گے۔ انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گی، اس نے جو ہمیں موسیٰ کے مقابلے پر مجبور کیا تھا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے خطاب کر کے کہا کہ کیا یہ تمہاری بدبختی اور شقاوت ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے معجزے کے مقابلے میں جادوگری لے کر آؤ گے، تو اس پر ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اسی وقت انہیں جو ہے حق کا جو ہے کسی درجے میں احساس ہو گیا کہ بات جو موسیٰ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے۔ اللہ خیر و ابقا، اللہ تعالیٰ بہت بہتر ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات ہوں گی، یہاں تو تمہاری جان لے لو گے لیکن اللہ کی طرف سے جو ہمیں فضل اور رحمت حاصل ہوگا بہت بہتر ہے، وہ ابقا، اور جو کچھ بھی ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ انہو من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم، یقیناً وہ کہ جو اپنے رب کے حضور حاضر ہوا اس حالت میں کہ اس نے جرم کیا ہوا تھا، کون سا جرم؟ شرک کا جرم، فسق و فجور کے جرم، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے اب جہنم ہے، مقدر ہوگی جہنم، لا يموت فيها ولا يحيا، اور جہنم میں زندگی کی وہ کیفیت ہوگی، نہ وہ مردوں میں ہوگا نہ زندوں میں ہوگا۔ اس لیے کہ انسان موت بعض اوقات خود طلب کرتا ہے کسی کرب یا تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے، بلکہ بسا اوقات آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کسی خاندان کا کوئی بزرگ ہے، فالج ہو گیا، سالہ سال وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ بس صرف ایک ہیومن باڈی تو ہے، جس کے آپ نے نلکیوں کے ذریعے جو ہے کوئی ناک میں نلکی جو ہے میدے تک پہنچی ہوئی ہے، کوئی پھیپڑوں کو سانس پہنچا رہی ہے، کوئی وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، کوئی پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے، بولو براز بھی بستر پر ہے، اب یہ زندگی جو ہے اس کے مقابلے میں اس کے ورثاء اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، پروردگار اسے اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے۔ ظاہر ہے کہ موت جو ہے وہ پھر ان تکالیف کا جو ہے مداوع بن جاتی ہے، تو لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں اس کی کیفیت یہ ہوگی نہ موت آئے گی اس پر اور نہ ہی زندگی کی لذت وہ حاصل کر رہا ہوگا۔ میں آتی ہوں مؤمنا قد عمل الصالحات، جو شخص بھی اللہ کے حضور حاضر ہوا حالت ایمان میں اور اس نے نیک اعمال کیے تھے، فاولئک لهم الدرجات العلا، تو ان کے لیے تو درجے ہیں اللہ کے بہت بلند درجے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور وہ باغات ہیں رہنے والے، وہ بدلہ اس کو یہاں جو ہے ڈیفائن کیا گیا، وہ ریزیڈینشیل گارڈن ہیں، وہ بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ ہے اصل میں بدلہ اس کا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور تزکیے کا تعلق انسان کے اس دنیا سے ہے، یہاں اپنے آپ کو جو ہے وہ انسان باطنی جو بھی نجاستیں ہیں، حرص، طمع، لالچ، حب دنیا، حب مال، ان سے جیسے جیسے پاک کرے گا اس کا تزکیہ ہوگا۔ ولقد اوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف یہ وحی کی تھی، ان اسر بعبادی، کہ میرے بندوں کو یعنی کہ بنی اسرائیل کے لوگ جن پر شدید ترین ظلم ہو رہا تھا ان کو اب یہاں سے لے کر نکل جاؤ، فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، اور پھر یہ کہ جو تمہارے پاس ایک لٹھیا ہے اس کو مارو جا کے سمندر کے اوپر، وہاں تمہارے لیے ایک طریق ایک رستہ نکل آئے گا، یبسا جو بالکل خشک ہوگا، حالانکہ سمندر کی جو تہ ہے جہاں سال ہا سال سے پانی ہے وہ تو دلدلی ہوتی ہے۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آرٹیفیشلی آپ سمندر کے پانیوں کو دور بھی کر دیں تو نیچے جو اس کے ہوگی دلدل وہ چلنے کے قابل تو نہیں ہے، لہذا یہاں اس کا بھی جو ہے تدارک کر دیا، یہ موجزہ تھا یہ، یا بسا بالکل خشک راستہ جس پر سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے تم نکل سکتے ہو، لا تخاف درکم ولا تخشا، اور پھر نہ تمہیں اندیشہ ہوگا وہاں کسی تعاقب کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے کہ جیسے ہی آل فرعون آئے گے اور پھر وہ پورا لائے لشکر جو ہے فرعون کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور سمندر کا پانی آپس میں مل جائے گا، تمام غرق کر دیے جائیں گے، جو نہ تمہیں کسی تعاقب کا اندیشہ ہے ولا تخشا، اور نہ کسی قسم کا خوف۔ فاتبعہم فرعون بجنودہ، اب فرعون نے تعاقب کیا جب اسے معلوم ہوا کہ موسیٰ جو ہیں راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے ہیں، تو اب اس نے تعاقب کیا اور اپنے تمام لاؤ لشکر والوں کو اکٹھا کیا، اب ظاہر ہے کہ اس کی پلاننگ تو یہ تھی کہ وہ مل جائیں گے تو ان میں سے ہر شخص کو وہ قتل کر دے، اور اسی حوالے سے وہ پورا اپنا جو ہے لاؤ لشکر لے کر روانہ ہوا تھا۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو سمندر نے اسے ڈھانپ لیا جیسا کہ اس نے ڈھانپ لیا، اللہ کا حکم تھا، اور ظاہر ہے کہ جب وہ پانی آپس میں ملے جن حضرات نے وہ پکچر بھی انہوں نے پکچرائز کی ہے بائبل کے نام پر، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا۔ میں نے کبھی زمانہ طالب علم میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اس وقت دیکھی تھی، مجھے یاد بھی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب وہ فرعون آیا جو بڑی بڑی بگھیوں پر ہے اور آگے آگے فرعون ہے اور کچھ اس کو جو ہے بڑے مسلح جو ہے اس کے ہرکارے ہیں فوجی ہیں، تو جیسے ہی وہ وسطے میں پہنچے اور وہ سمندر کا جو پانی ملا ہے تو پھر وہ تباہی دیکھنے والی تھی۔ ظاہر ہے کہ جو تمام پکچرائز کی جاتی ہیں تو اس سے انسان کے ذہن کے اوپر ایک خاص اور امپیکٹ بھی پیدا ہوتا ہے، باقی چیزیں تو آپ تصور کر سکتے ہیں لیکن دیکھنے سے اس کا بھی بالکل واقعی الگ بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی اس قسم کی پکچرز کے اندر جو قباحتیں ہوتی ہیں، جو رسائل وغیرہ دکھاتے ہیں، جو ان کا کلچر دکھاتے ہیں، اس کا یقیناً بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ لیکن یہ کہ بعض چیزوں کا امپیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو صرف سنی ہوئی باتوں سے آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ یہی معاملہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یہ جو ایک پکچر تھی دی میسج، اس کا جو ہے وائرل اردو ڈبنگ تو خیر بعد میں ہوتی رہی، لیکن یہ کہ اس میں بھی بعض ان کا اپنا یہ قول ہے کہ جس طرح اس کو کرائے پکچرائز کیا ہے تو وہ چیز آدمی سمجھ نہیں سکتا تھا، پڑھا بھی اور اس کا مطالعہ بھی کیا سنا بھی، لیکن یہ کہ اس پکچر کے اندر جو ایک جذبات کی عکاسی ہو رہی تھی تو اس کے اندر جیسے آپ کی جو ڈیپتھ پیدا ہو جاتی ہے، اس میں میں کسی درجے میں بھی اس کی وکالت نہیں کر رہا کہ ان چیزوں کو دیکھنا جو ہے بہت ہی مباح ہے اور بہت آرام سے جو ہے اس کے لیے جواز کوئی فراہم کر رہے، یقیناً دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک پازیٹیو پہلو جو ہے، جس طرح شرح پر جوئے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کے اندر کوئی نفع بھی تم محسوس کرتے ہو، ایزی منی ہے، فوراً پیسے حاصل ہو گئے، اور شراب نے جو ہے اندر جو ہے ایک جسے آپ کہیے کہ اندر ایک پیدا بھی کر دی امنگ بھی، اور اگر آپ تھوڑی مقدار میں کسی شخص نے لیے، لیکن یہ کہ اس میں ہوا اکبر من نفعہما، تو جس طرح ان دونوں کا بھی گناہ کا پہلو زیادہ ہے اسی طرح ان چیزوں میں بھی گناہ کے پہلو یقیناً ہیں۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اور فرعون نے اپنی قوم کی تو مت مار دی تھی، گمراہ کر دیا تھا، وَمَا هَدَى، اور وہ نیکی کے رستے پر نہ آیا نہ اپنی قوم کو آنے دیا، وہی اس کا نتیجہ نکلا کہ اسے پھر تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے جو تمہارا جانی دشمن تھا اس سے تو نجات دلا دی، فرعون غرق کر دیا گیا، وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ طُورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے کوہ طور کی داہنی جانب، ایمن کے ایک معنی بہت بابرکت بھی ہے، کوہ کے وادی یہ توا جو تھی جہاں کوہ طور تھا وہ بہت بابرکت وادی تھی، وہاں ہم نے تمہیں بلایا تھا ایک کمٹمنٹ کے لیے، ایک وادی اور میثاق کے لیے، ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور تمہارے اوپر ہم نے من و سلوا بھی نازل کیے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو جو ہم نے دیے ہیں تم، پاکیزہ رزق جو دیے ہیں اس میں سے استعمال کرو کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور دیکھو اس میں اسراف نہ کرنا۔ کھانے پینے کے اندر کیا ہوگا کہ گویا کہ جس میں اسراف ہو رہا ہے، کھانا ضائع جا رہا ہے، یا اس میں اور آگے بڑھ جائیے تو گویا کہ حرام کمائی جو ہے اس کے ذریعے، خواہ وہ حلال گوشت ہو آپ نے جو ہے پکا کر بڑے احتیاط سے اور بہت ہی پاکیزہ انداز سے کھایا تو وہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی اس کے اندر سرکشی ہوگی، فیحل علیکم غضبی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ میرا غضب جو ہے تم پر آئے گا اور میرا غضب آ پکڑے گا، ومن یحل علیہ غضبی فقط ہوا، اور جس شخص کے اوپر میرا غضب نازل ہو گیا تو پھر وہ تو اب پٹخ دیا گیا، فقط ہوا، یہ تو اس شخص کی مانند ہے جسے بہت بلندی سے دھکا دے دیا گیا اور نیچے آ کر اس کے حصے بکھرے ہو گئے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو بہت غفار ہوں، غفار جو ہے وہ مغفرت کرنا، گناہوں کو معاف فرما دینا، اور اس کی انتہائی مبالغے کا صیغہ ہے، لمن تابا، جو توبہ کرتا ہے، وآمنا، اور ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ یہ وہی حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا تھا جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر کے اوپر ایک پرندے کی طرح منڈلاتا رہتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے صدقے دل سے تو ایمان واپس دل میں داخل ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایمان گم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ شے ہے، الا من تابا وآمنا، توبہ کی اور پھر یہ کہ تجدید ایمان کیا، وعمل صالحا، نیک اعمال کیا، ثم اهتدى، اور اس کے بعد ہدایت کے رستے پر گامزن ہو گیا، وما عجلك عن قومك يا موسى، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا تھا کوہ طور پر ایک کمٹمنٹ کے لیے، میثاق کے لیے، تو حضرت موسیٰ ذرا وقت سے پہلے پہنچ گئے، وما عجلك عن قومك يا موسى، اے موسیٰ کس شے نے تمہیں جلدی کر دی کہ تم یہاں آ گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر، قال هم اولئك على اثري، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک ربی لترضا، پروردگار، اور میں نے جو جلدی کی ہے تو اس لیے کہ تاکہ تو راضی ہو جائے، جسے آپ کہیے کہ میری تیرے ساتھ محبت ہے، میرے اندر جو ہے ایک شوق تھا تجھ سے شرف ہم کلامی کا، لہذا میں جلدی آ گیا ہوں، جو وعدے کا وقت تھا اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی آ گئے، قال فإنا قد فتنا قومك من بعد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو تم جلدی آ گئے ہو اس کی تعین نہیں ہے کتنے دیر جلدی پہنچ گئے، لیکن کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد ایک بہت بڑے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری جادوگر نے ان سے گمراہ کر دیا. قوم کا اکثریت کا حصہ جو ہے، جس طرح شیطان انسانوں میں اکثریت کو اپنے پیچھے لگا لے گا، اسی طرح سامری نے جو ہے وہ ایک بچھڑا بنا کر لوگوں کی اکثریت کو اپنے پیچھے لگا لیا. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفہ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے اپنے قوم کی طرف، وہ 40 شبانہ روز کا وہ چلہ کاٹ کر، تو اس کیفیت میں تھے کہ غضبان، انتہائی غضبناک تھے، شدید غصے میں تھے. آصفہ، اور انتہائی رنج و حزن کے اندر مبتلا. ظاہر ہے پوری قوم کو دیکھا ایک بچڑے کی پرستش کر رہی ہے. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ اس دنیا میں بھی تمہیں سربلندی کا وعدہ کیا تھا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ تھا، بشرطے کہ توحید پر رہتے. افطال علیکم العہد، کیا میری غیر حاضری جو رہی ہے، عہد اصل میں زمانے میں کہتے ہیں، جس طرح عہد حاضر، عہد زمانے کے لیے. افطال علیکم العہد، تو کیا بہت زمانہ گزر گیا میری غیر حاضری کا تمہارے میں سے؟ صرف 40 دن کا معاملہ تھا، یا ممکن ہے اس سے 40 دن سے ذرا کچھ پہلے پہنچ گیا تو 4-5 دن پہلے پہنچ گئے ہوں گے. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا یہ کہ اب تم نے اس بات کا فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے، کوئی عذاب آ جائے. فاخلفتم موعدی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم توحید پر رہو گے، تم نے اس کا خلاف کیا. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، اب یہ قوم جو سامری کے پیچھے لگ گئی تھی اس بچڑے کی پرستش میں، اس بچڑے کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو تیرے سے وعدہ کیا تھا اے موسیٰ، اس کی خلاف ورزی ہم نے نہیں کی، اپنے اختیار سے نہیں تھا. ولکننا حملنا اوزار من زینت القوم، بلکہ وہ جو قوم تھی، قوم سے مراد یہ قبطی قوم جو آل فرعون تھے، اصل میں بنی اسرائیل والی جو وہاں جو لوگ آباد تھے، آبادیوں میں تو آپس میں مکس تھے، تو اس قوم کے جو سردار تھے اور بڑے بڑے جو لوگ تھے، جو بہت عمرا تھے، وہ بنی اسرائیل والوں کے پاس جو ہے، یہ چونکہ انتہائی امانت دار بھی تھے، تو ان کے پاس اپنے خزانے رکھا دیا کرتے تھے، اپنے زیورات رکھوا دیتے تھے کہ جب ضرورت ہوگی ہم لے لیں گے. اور پھر یہ ہے کہ بہرحال یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا، تو انہوں نے کہا ولکننا حملنا اوزار من زینت القوم، بلکہ ہم تو اصل میں بہت بوجھل محسوس کر رہے تھے کہ ہماری قوم کی زینت جو ان کے گہنے اور جو زیورات تھے، انہوں نے ہمیں بہت بوجھل کر دیا تھا. یہ نفسیاتی طور پر بھی بوجھ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر نکلے، ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا زیورات کہیں واپس کرنے کے لیے رک جاتے تو اتنے عرصے میں جو ہے فرعون اور آل فرعون تمام بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیتے. لہٰذا حضرت موسیٰ نے کہا تھا اب جو تمہارے پاس ہے اس کو لے کر نکل جاؤ. اب یہ وہ شے تھی کہ جو بہرحال جس میں اس سامری جو جادوگر تھا، اس کو موقع مل گیا، اور اس نے تمام لوگوں سے کہا، وہ تمام زیورات اور جو بھی گہنے ہیں ان تمام کو جمع کیا، بہت بڑا الاؤ روشن کیا، اس نے ان کو پگھلایا، اور ایک بہت بڑے سائز کا جو ہے وہ ایک بچھڑا، سونے کا بچھڑا اس نے گویا کہ ان کو پگھلانے کے بعد مجسمہ تیار کر لیا. فقذفناها، تو وہ جو زینت القوم تھے، جو زیورات تھے، وہ ہم نے اس میں آگ کے علاؤ میں ڈال دیے پگھلنے کے لیے. فکذالک القی السامری، اور یہی بات تھی جو ہمیں سامری نے سکھائی تھی، اس نے کہا تھا یہ کرو اور اس کے بعد پھر میں ایک بچھڑا بناؤں گا. فاخرج لہ عجلا جسد لہ خوار، تو سامری نے پھر اس سونے کا جو پگھلا ہوا سونا تھا، اس سے ایک اخرج لہم، ان کے لیے برآمد کر لیا، عجلا ایک بچڑا، جسد ان کے جس کا ایک دھڑ تھا، لہو خوار، اس میں سے ایک آواز بھی آتی تھی. وہ خاص کوئی ٹیکنیک اس نے استعمال کی کہ ہوا جب اس میں سے گزرتی تھی تو اس کے اندر سے ایسی آواز آتی تھی گویا کہ یہ ڈکرا رہا ہے یا یہ حیوان کسی آواز. فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، اور پھر کہا اس نے، سامری نے بھی اور اس کے جو بھی وہاں ہم نوا تھے، انہوں نے کہا یہ ہے اصل میں تمہارا معبود، یہ بچڑا ہے اصل میں وہ مقدس گائے. یہ بنی اسرائیل کے اندر وہ بچڑے کی محبت، جس طرح ہندوؤں کے اندر جو ہے گائے، گاؤ ماتا کا ایک تصور جو ہے، اس یہی معاملہ بنی اسرائیل کا بھی تھا، یہ ہے تمہارا بھی معبود اور الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی اصل میں یہی معبود ہے. موسیٰ پتہ نہیں کہاں نکل گیا جنگلات کے اندر ویرانے میں اپنے خدا سے کوئی شرف ہم کرانے کے لیے، اس کا خدا تو یہاں موجود ہے. فنسی، اور موسیٰ تو بھول گئے ہیں، موسیٰ جو ہے کسی اور خدا کی تلاش میں نکل گئے، اصل خدا یہ ہے جس کو موسیٰ بھول گیا. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، وہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ وہ گویا کہ یہاں بین السطور ہے، نہ ہلتا ہے، نہ کسی قسم کی حرکت کرتا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی قولا، ان کی کسی بات کو لوٹاتا ہے. اس لیے کہ پالتو جانور بھی ہو نا، تو آپ اگر اس کو کچھ سکھا دیں تو پھر یہ کہ وہ رسپونڈ میں کچھ نہ کوئی اپنی باڈی لینگویج یہ یا یہ کہ زبان سے جو ہے کچھ نہ کچھ کوئی آوازیں بے حمیوں سے نکال کے اظہار محبت کرتا ہے. یہ معاملہ خاص طور پر کتوں کے ساتھ ہے کہ ذرا جب وہ آپ کے ساتھ زیادہ ہل جاتے ہیں تو بڑی عجیب سی آوازیں نکالتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کے ساتھ جو ہے رگڑتے ہیں، وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ تو بالکل ایک بیجان مجسمہ ہے. ولا یملک لہم ضر ولا نفع، اور نہ اس کے پاس اختیار ہے کسی قسم کے ضرر کا اور نہ کسی کو نفع پہنچانے کا. اب ظاہر ہے کہ معبود تو وہی ہوتا ہے کہ جس سے تم دعا کرو، حاجت روائی کرو، مشکل کشائی کے لیے وہ تمہاری مدد کرے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتَنْتُمْ بِهِ، اور یہی بات حضرت ہارون نے بھی اپنی قوم سے کہی تھی اس سے پہلے، یا قوم انما فتنتم به، جب وہ دیکھ رہے تھے کہ سامری جو ہے ایک بچڑا جو ہے اس کو تعمیر کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا قوم سے یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں یہ مبتلا کرنا چاہتا ہے تمہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور تمہارا رب تو وہ رحمان ہے، الرحمن وہ ہے اللہ تمہارا رب، لہذا تم میرا کہنا مانو، میری بات کو مانو، یہ سامری کی باتوں میں، اس کی چیخنے چپی باتوں میں نہ آؤ، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرا حکم مانو، میری اطاعت کرو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ، تو انہوں نے کہا جو لوگ بھی وہاں موجود تھے، اب ظاہر ہے بچڑا موجود ہے، اس کے گرد جو ہے وہ پجاری بیٹھ گئے اس کی، اور اس کی وجہ سے ہم اعتکاف کہتے ہیں، عاکفین کا لفظ آ گیا، معتکف ہو جانا، جس طرح کوئی شخص مسجد میں آ کر جو ہے آئسولیٹ ہو جاتا ہے، اس طرح اس بچڑے کے سامنے بالکل اپنی قوم کو چھوڑ کر آ کر بیٹھ گئے اور اسی میں وہ دھیان گیان لگائے بیٹھے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ہم تو یہاں سے اس بچڑے کے سامنے سے جو حالت ہے کہ اعتکاف ہے اس سے نہیں ہٹیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ واپس نہیں آتا۔ قالوا یا قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعنی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو شدید غضبانی کیفیت پہ تھے، اور انہوں نے حضرت ہارون سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا شے تھی، کس شے نے تمہیں منع کیا کہ تم میرے پیچھے نہ آتے، اللہ تتبعنی، تمہیں چاہیے تھا کہ جیسے قوم یہ کام کر رہی تھی تو تم فوراً میرے پاس پہنچ کے مجھے بتاتے تاکہ میں واپس آ کر ان کی خبر لیتا، لیکن یہ کہ تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم نے کیا شے تھی کہ جو تمہیں منع کرتی رہی کہ تم نے میرے تک یہ بات نہیں پہنچائی، افعصیت امری، وہ ہے کہ تمہیں میں نے جو حکم دیا تھا اس کی تم نے نافرمانی کی۔ قال یا ابن ان لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، تو اس پر حضرت ہارون نے کہا اے میرے بھائی جائے ماں جائے، یہاں جو ہے کہ ایک پیار اور شفقت بھرا انداز ہے اپنے بھائی کو مخاطب کرنے کا، اے میرے بھائی یہ میری داڑھی اور میرے جو سر کے بالوں سے جو تم نے پکڑ رکھا ہے مجھے اس غصے کی کیفیت میں، یہ تو چھوڑو، اب اس سے پہلے پڑھ چکے اور اس کے بعد ایک جملہ اور بھی کہا تھا، ولا تشمت بیت آدا، اور یہ کہ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو کو وہ دیکھیں کہ دونوں سگے بھائی جو ہیں وہ آپس میں دست و گریبان ہو گئے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے تو انہوں نے کہا یہ میرے بال اور میری داڑھی کے بال جو ہے اس کو چھوڑو، انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ اگر میں نے زیادہ مداخلت کی، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں بگا تو یقتلون نہیں، وہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے، میری جان لینے کے در پہ تھے، تو مجھے خطرہ اس بات کا تھا کہ اگر میں نے ان کے درمیان مخالفت کی تو بنی اسرائیل کی قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور باہم ایک دوسرے کے سکن جو ہے اس کے خلاف محاذ آرائی ہو جائے گی، جنگ شروع ہو جائے گی، ولم ترقب قولی، اور تم مجھے کہو گے تم نے میری بات کا پاس نہیں کیا، میں تو یہ کہہ کر گیا تھا، حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا تھا میں امن امان و صلح رکھنا، اب میں اگر مداخلت کرتا تو ان کے اندر تو نزاح پیدا ہو جاتا۔ قال ما خطبک فما خطبک یا سامری، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے سامری جادوگر کی طرف مخاطب ہوئے، اس سے کہا تمہارا کیا معاملہ، تم نے کیوں کیا؟ قال بصرت بما لم یبصروا به، اب اس نے دیکھی ایک خاص بات کہی، اب اس میں حقیقت کتنی تھی یا اس کا جھوٹ تھا، اس لیے کہ وہ جو شیطان نے اسے اکسایا تھا کہ ایک بچڑا بنا دو اور اس کو پھر جو ہے لوگوں کے سامنے رکھو، یہ تمہارا خدا ہے، موسیٰ خدا بھی ہے، موسیٰ تو کہیں ویرانے میں نکل گیا اپنے خدا کو تلاش کرنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھی ایسی شے یا وہ کہ جو اور لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، یہاں تفاسیر میں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر، تو جس جگہ وہ کھڑے ہوئے تھے شیطان نے اس سامری کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس جگہ کی جہاں ان کے قدم تھے حضرت جبرائیل کے، وہاں سے کچھ مٹی اس نے لے لی بعد میں، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ یہاں کھڑے ہو کہ سامری نے حضرت جبرائیل نے حضرت موسیٰ کو وہی پہنچائی تھی، تو اس نے کہا میں نے وہ شے دیکھی جو لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی جگہ سے کچھ مٹی اٹھا لی، فنبذتها، اور میں جب یہ سونا پگھلا رہا تھا تو مٹی میں نے اس میں ڈال دی، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْنِي نَفْسِي، اور یہ بات میرے نفس نے مجھے سکھائی تھی، حالانکہ نفس جو ہے وہ تو شیطان ہے، شیطان نے یہ بات کسی طرح ڈال دی کہ یہ کام کرو، اور ممکن ہے کہ اس مٹی کا کوئی اثر ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے بچڑے میں سے کوئی آواز جو ہے ڈکرانے کی نکلتی ہو، یا جیسا کہ میں نے عرض کیا اس نے کوئی کھوکھلا ایسا بنایا تھا کہ ہوا ایک طرف سے داخل ہو کر جب نکلتی تھی ادھر ادھر سے تو سیٹی کی آواز آتی تھی، بہرحال دونوں چیزیں ممکن، واللہ اعلم۔ اب اس نے یہ جو ایکسکیوز کیا تو یہ تھا کہ مجھے میرے نفس نے یہ بات سکھائی تھی، قال فذهب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، اب جو تمہاری بقیہ زندگی ہے اب تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ تمہیں ایک ایسا مرض آ پکڑے گا کہ تم لوگوں کو اپنے سے دور رکھو گے، اور روایات یہ ہیں پھر کوڑھ کا مرض جو ہے بہت بری طرح اس کے اوپر مسلط ہو گیا، پورا جسم گل سڑ گیا، اور کبھی آپ نے کوڑھی کا مریض دیکھا ہو تو اس کے چہرے کے اوپر نشیب فراز بھی ختم ہو جاتے ہیں، ناک کا ابھار جو ہے وہ پگھل کے کہیں اور نکل جاتا ہے تو عجیب و غریب شخص بن جاتی ہے. اور کوڑی جو ہے پھر دوسرے لوگوں کو اپنے سے دور رکھتا ہے, اس لیے کہ اگر تم میرے قریب آ گئے تو پھر گویا کہ بس تمہیں بھی لگ جائے گا. تو تم ساری زندگی یہ کہتے رہو کہ لا مثال مجھ سے دور رہو, مجھے بس نہ کرو, وہ ان نظر کا موقع دلن تخلفا. اور پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک وقت اور بھی ہے, وہ ہے آخرت میں, جہاں کو جس کا کوئی جو ہے وہ اس کا جو وعدہ اللہ نے کیا جہنم کا وہ لازماً پورا ہو کر رہے گا. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا. اب ذرا اپنے اس معبود کو دیکھو, میں اس کا کیا حشر کرنے والا ہوں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ سونے کا تھا یا چاندی کا تھا, اور اس کے اوپر زرق بر قسم کے اس نے جو ہے لباس پہنائے ہوئے تھے, جس طرح ہمارے یہاں بعض اوقات ہوا بھی کرتا ہے, یا درون شہر میں اس طرح کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں, جو قربانی کا جانور جو ہے اس کو کئی مہینے لے کر پال لیتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر. تو اس کے بعد عید قریب آتی ہے تو اسے بڑے خوبصورت سے کپڑے جو ہے اس کے اوپر چڑھاتے ہیں, کوئی غبارے جو ہیں وہ لٹکا دیتے ہیں, کوئی گھنگھرو لٹکا دیتے ہیں, گوٹے لگا دیتے ہیں, اور پورے جو ہے محلے کے اندر اس کو سیر کرواتے ہیں. تو گویا کہ بڑی مقدس شے ہے. حالانکہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی زندگی کہیں آپ کو نماز روزہ کوئی اور جو بھی دین اور اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی, لیکن یہ بناؤ سنگھار کرتے ہیں. تو اسی قسم کا کوئی بناؤ سنگھار جو انہوں نے بچڑے کے ساتھ کیا تھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور نظر آتش کر دیا. تو وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا. اب ذرا دیکھو کیا حشر کرتے ہیں تمہارے اس معبود کا کہ جس کے سامنے تم معتکف ہو کر بیٹھے تھے. لَنُحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. اب ہم انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے نظر آتش کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر اس کی راہ کو اڑا دیں گے, فِي الْيَمِّ نَسْفًا, سمندر میں پھینک دیں گے. اب یہی سے اخذ کیا گیا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں جو اپنے مردوں کو جلانے کی رسم ہے نا, اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی وہ مقدس گائے کو جلایا تھا, تو اپنے ہاں بھی مردے کے ڈسپوزل وہ اسی طرح کرتے ہیں, اس کو لکڑیوں کا جو ہے علاؤ روشن کر کے اس کی ارتھی کو جو ہے آگ لگا کے, اور اس کے بعد اس کی ہڈیوں کا جو بھی گوشت ہے وہ جل کے بھن کے کوئی کوئلہ بن گیا اس کو پیس کے راکھ کو پھر وہ گنگا جمنا میں بہا دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر اس کی راکھ کو جو ہے وہ سمندر میں بہا دیا تھا. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. تمہارا الہ تو وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وسیع کل شیء علما, اور اس کا علم ہر شے کو وسیع ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا, اب خطاب ہے حضور سے کہ ہم آپ پر یہ جو پچھلے انبیاء اور رسول کے حالات و واقعات جو قدم کے قصے سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے, ما قد سبق, جو آپ سے پہلے گزر چکے, وقد آتیناک من لدنا ذکرا, اور پھر یہ کہ ہم نے اپنے پاس سے آپ کو الذکر یہ قرآن عطا فرمایا. اسی قرآن کے اندر حالات ہیں نا پہلی اقوام کے, اور یہ اگلی قوموں کے لیے ہمارے لیے بھی, اور ہم سے پہلی جو اقوام تھی, اور پھر یہ کہ اس وقت جو مشرکین مکہ تھے ان کی عبرت کے لیے تھی. من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامۃ وزرا, جو شخص بھی اس قرآن سے اعراض کرے گا تو وہ قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ اٹھا کر لائے گا. اب یہاں ہمیں اپنے آپ کو بھی رکھنا چاہیے, قرآن سے ہمارا کتنا کچھ التفات ہے اور کتنا اعراض ہے. قرآن کو پڑھنا, اس کو سمجھ کر پڑھنا, اس پر عمل کرنے کی نیت, اور پھر یہ کہ اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا, اگر یہ نہیں کر رہے تو گویا کہ ہم قرآن سے اعراض کر رہے ہیں. من اعرض عنہ, جو شخص بھی قرآن سے اعراض کرے گا, فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا, تو قیامت کے دن وہ عذاب کا بہت بھاری بوجھ اٹھا کر لائے گا. خالدین فی, اور اسی بوجھ کے اندر وہ دبے رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے. وساعد ہم یوم القیامت حملا, اور بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو قیامت کے دن ان سے اٹھوایا جائے گا. یوم ينفخ في الصور, جس دن قیامت کا دن جس دن سور میں پھونکا جائے گا. ونحشر المجرمین یوم زرقا, اور ہم مجرموں کو جمع کر لیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کی وجہ سے نیلی پڑی ہوں. یہ انسان کے اوپر خوف اور دہشت جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے چہرہ جو ہے سفید پڑ جاتا ہے, آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں. یہ تخافتون بینہم, اور وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے. اِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرًا, دنیا کی زندگی میں کتنا عرصہ رہے, زیادہ سے زیادہ 10 دن, اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے کوئی بھی قائل نہیں کہ ہم رہے. نَحْنُ عَلِمُ مَا يَقُولُونَ, ہم جانتے ہیں جو وہ آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے کہ کتنا عرصہ دنیا کی زندگی میں رہے. اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا, جبکہ کہے گا وہ شخص کہ جو ان میں سے سب سے زیادہ اصابت رائے والا تھا, بہت بڑا دانشور ان کا, بڑا ذہین شخص جو ہے, وہ کہے گا نہیں 10 دن بھی نہیں, ہم تو زمین میں رہے ہیں صرف 1 دن. الا یوم, سوائے 1 دن کے ہم نہیں رہے. گویا کہ 60-70-80 برس کی زندگی انہیں محسوس ہوگی کہ وہ بالکل 1 دن کا دورانیہ تھا. وہ سلون کا جبال, اور نبی آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. یہ نہیں کہ پہاڑوں کی مارفالوجی کیا ہے اور اس کی اناٹمی کیا ہے اور اس کی فزیولوجی کیا ہے, کہ قیامت کے دن جو پہاڑوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے تو وہ کیا نقشہ ہوگا. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب جو ہے قیامت کے دن ان کو فضا میں بکھیر دے گا، چورا چورا ہو جائیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا، اور اس کے بعد پھر زمین کو جو ہے وہ ایک بالکل چٹیل میدان کی شکل میں میرا رب چھوڑ دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور اس زمین میں نہ کسی قسم کا کوئی نشیب ہوگا نہ فراز ہوگا، یہ گھاٹیاں، یہ اونچیاں، یہ نیچائیاں، اور یہ سرسبز میدان، یہ ریگستان، ہر شے بالکل برابر چٹیل میدان۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن یہ اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، آئیں گے اس شخص کی پکار پر جو پکارنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آؤ عدالت خداوندی کے کٹہرے کی طرف، لا عوجہ لہ، اور اس سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ جیسے ہی کسی شخص کے کان میں یہ آواز پڑے گی کہ آؤ اب حساب کتاب ہونے والا، سب جو ہے بغض اس طرف دوڑ پڑیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور تمام آوازیں جو آج اس دنیا میں بڑی بلند ہیں، اپنا عقول، میرا فلسفہ، میری منطق، قرآن اور حدیث اور اتباع سنت اور اسوہ حسنہ، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب تو ہماری عقل ہے اصل بنیاد، یہ ریشنلسٹ اپروچ تو یہی ہے کہ وہ تمام آوازیں جو اس دنیا میں بڑی بلند تھیں اس دن ہوں گی بالکل پست ہوں گی رحمان کے سامنے۔ فلا تسمع الا ہمسا، اور کسی کو یارہ نہیں ہوگا کوئی بات کرنے کا سوائے ہلکی سی سرسراہٹ اور بن بنا ہٹ کے، جس طرح بہت بڑا مجمع جو ہے تو ان کی صرف سانس لینے کی آواز جو ہے نا، وہ بھی تھوڑی سی آواز آپ کو محسوس ہوگی، اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی آواز نکل نہیں سکے گی۔ یوم لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن، اس دن کسی کو کوئی شفاعت نفع نہیں پہنچا سکے گی سوائے اس کے کہ جس کو رحمان کی طرف سے اجازت دے دی جائے۔ ظاہر ہے کہ جس کے لیے اجازت دی جائے گی اور جس کو اجازت دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی، یارہ نہیں ہوگی۔ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ جو تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، آیت الکرسی، اس میں کیا الفاظ ہیں، کون ہے وہ جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ خود اجازت برحمت فرما دے۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جو وہ بات سفارش میں کرے گا وہ اللہ کو سمجھ، مطلب اللہ کی پسند بھی ہو اس میں، اللہ اسے راضی بھی ہو۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو کچھ ان کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہے، ہر شے اللہ کے علم ہے۔ پیچھے گویا کہ جو انسان اپنے اعمال بد کے اثرات چھوڑ آتا ہے، کسی شخص نے کوئی بری کام کا جو ہے برے کام کی ابتدا کیا، یہاں اس دنیا سے تو رخصت ہو گیا، چلا گیا، اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا، لیکن کچھ پیچھے اس کے جو بد اثرات تھے وہ بھی اس کے نام اعمال میں جو ہے بدی کے کھاتے میں درج ہوتے جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ عبرت سے تمہارے پیچھے کیا ہوتا رہا۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکیں گے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس دن تمام چہرے اس ال اور الحی القیوم کے سامنے پست ہوں گے، بچے ہوئے ہوں گے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور وہ شخص انتہائی نامراد ہوگا جس نے شرک کیا ہوگا، جو ظلم لے کر آئے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، باقی یہ کہ ہر نوع کا گناہ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے ظلم ہے، ناانصافی ہے اور حق تلفی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ کا کہنا مانا جائے، آپ نے اللہ کی حق تلفی کی اور اپنے نفس کی اطاعت کی، یہ بھی ایک اعتبار سے ظلم ہے۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو شخص بھی نیک اعمال کرتا ہے جبکہ وہ حالت ایمان میں، فلا یخاف ظلما ولا حزما، تو اب اسے کسی قسم کے نہ تو کمی کا کوئی ظلم اندیشہ ہوگا اور نہ ظلم کا، نہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، نہ یہ کہ اس کی کوئی اجر میں کسی اعتبار سے بھی کوئی کمی کی جائے گی، بلکہ ہر نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ دس گنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں، عربی مبین میں، بہت ہی فصیح اور بلیغ زبان۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے دھمکیاں دی ہیں لوگوں کو، ان لوگوں کو جو نامراد اور جو فاسق و فاجر ہیں اور قائم و خاسر ہو کر رہیں گے، ان کو ہم نے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرایا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ ڈریں، اس سے اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ او یحدث لهم ذکرا، یا یہ کہ قرآن کم سے کم ان کے اندر کوئی نصیحت اور عبرت آموزی تو پیدا کر دے گا، بشرطے کہ دل کی آنکھوں سے انسان قرآن کو پڑھے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بڑی بابرکت ہے، بہت بلند ہے وہ ذات جو الملک، بادشاہ ہے، الحق، سچا بادشاہ، اصل بادشاہ، مالک الملک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے معاملے میں آپ اجلت نہ کیجیے، یہ اس کو جلد یاد کر دینا، ظاہر ہے کہ یہ حضور کا معاملہ تھا، جتنا حصہ قرآن کا نازل ہوتا تھا آپ بہت اپنے اوپر مشقت لیا کرتے تھے اس کو یاد کرنے کے لیے۔ اس کا تجربہ شاید آپ حضرات کو بھی ہو کہ وہ چیز جو بچپن میں یا نوجوانی میں آپ بہت جلدی یاد کر لیتے تھے، آج اگر اس عمر میں 50-60-70 برس کی عمر میں آپ یاد کرنا چاہیں تو اس سے 10 گنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ہمارے جو دماغ کے اندر جو نیورونز ہیں، جو اس کے اندر جو ہے کیپیبلٹی تھی اس کی یادداشت کو محفوظ کرنے کی، وہ بھی ظاہر ہے عمر کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ اور حضور پر تو وہی کا آغاز ہی 40 برس کے بعد ہوا، اور آپ جو ہے اپنے اوپر بڑی مشقت لیتے تھے ان تمام آیات کو یاد کرنے کے ضمن میں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور آپ اپنے رب کے حضور دعا کرتے رہا کیجئے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ, اور ہم نے تو عہد دیا تھا آدم سے بھی سب سے پہلے. اب یہ عہد کیا تھا کہ لا تقرب هذه الشجرة, یہ وعدہ تھا نا جو حضرت آدم نے اس کی گویا کہ تائید کی تھی کہ ہاں میں اس بات کو مانوں گا کہ اس درخت کے قریب نہیں جاؤں گا. فنسیا, اس نے جو عہد اللہ سے کیا تھا اس کو بھول گیا. ولم نجد له عزما, اور ہم نے اس کے اندر ارادے کی پختگی نہیں پائی. بڑی اہم بات ہے, انسان جو ہے معصیت اور فسق و فجور میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ اندر ایک مفتی تو موجود ہے, بیٹھا ہوا ہے, وہ لازماً ٹوکتا ہے تم غلط کام کر رہے ہو, لیکن عزم اور ارادہ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ جو شیطان کا وسوسہ ہے اس پر وہ عزم غالب آ جائے. حضرت آدم کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ پھر شیطان نے وہ شیشے میں اتار لیا جس طرح وسوسہ اندازی کی ہے, لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس میں وہ جو پختگی تھی ایک عزم اور ارادے کی وہ نہ پائی. وہ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, یہاں قرآن نے آگے اور تفصیل بیان نہیں کی لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, یہ الفاظ دہرائے اور دہراتے رہے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما دی. عیسائیوں کے ہاں عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم جو ہے اس نے گناہ کیا تھا اور وہ گناہ نوع بنی نوع آدم کا ہر ہر فرد اپنے سر پر لے کر اس دنیا میں آتا ہے, اور اگر یہ شخص حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لے تو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا بکرا بنا کر انہیں سولی پر چڑھوا دیا. لہذا وہ گناہ جو آدم کا ہر انسان کے گردن کے اوپر ہے وہ اس سے پاک صاف ہو جائے گا. یہ ان کا پورا فلسفہ جو بیان کرتے ہیں, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہم نے آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا. وہ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو, فسجدوا الا ابلیس. اب غالباً یہ چھٹی مرتبہ آ رہا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت آدم اور حضرت آدم اور یہ کہ ابلیس کا جو ایک وہ مکالمہ بھی ہوا تھا اللہ کے ساتھ بھی ہوا, پھر جو پورے حالات ہیں. فسجدوا الا ابلیس, تو تم نے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, ابا اس نے انکار کر دیا نافرمانی کی. فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک, تو ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی, اب دیکھو اس کے کہیں زیر اثر آ کر اس کی باتوں میں اگر آ گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ تو چاہتا تمہیں ہے کہ یخرجنکما من الجنۃ, تم دونوں کو جنت سے نکال باہر کے, فتشقی, اور پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ, تم شقی بن جاؤ اللہ کے, نافرمان بن جاؤ. ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا, یہاں جنت میں تمہارے لیے کون سی نعمت نہیں ہے, یہاں تمہیں نہ کوئی بھوک کی جو ہے پریشانی ہے, ہر شے وافر موجود ہے کھانے کے لیے. ہاں یہ درخت ایسا ہے کہ جس کے قریب نہ جانا, جس کا ذکر جو ہے پہلے بھی ہم پڑھ چکے. ولا تعرا, اور نہ ہی یہاں تمہارے ہم نے ایسی خلعت تمہیں عطا فرمائی ہے جنت کی پوشاک کہ یہاں کسی قسم کی جو ہے اوریانی نہیں ہے. وہ ان لا تزما فیہا ولا تضحیٰ, اور یہاں نہ تمہیں کوئی پیاس لگے گی وہاں جنت کے پانی کے بعد, اور پھر یہ کہ نہ کہیں کوئی دھوپ ہوگی کہ اس کی سختی تمہیں تنگ کرے. فوسوس الیہ شیطان, بالآخر شیطان نے جو ہے وسوسہ اندازی شروع کی. قال یا آدم, اور اس نے کہا اس موقع پر, اب یہ جو بات آ رہی ہے بالکل نہیں ہے, آدم کو یہ کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد, کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسے درخت کی طرف کہ جو ہمیشگی کا درخت ہے, وہ کہ اس درخت کا پھل کھانے کے بعد تمہارے لیے موت نہیں ہے, اب زندگی ہے, سدا جوان رہو گے, ہمیشہ جوانی کے مزے اٹھاتے رہو گے. اب یہ وسوسہ اندازی کی حضرت آدم علیہ السلام. وَمُلْكِ اللَّهِ يَبْلَى, اور تمہیں ایسی بادشاہی ملے گی اس درخت کا پھل کھانے کے بعد کہ جس میں کہیں کوئی زوال نہیں آئے گا. فَأَكَلَا مِنْهَا, لہذا ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا, اب شیطان کی باتوں میں آ گیا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو خلت جو پوشاک تھی جنت کی وہ ان سے سلب کر لی, اور ایک دوسرے کی جو اوریانی جو ہے ایک دوسرے کے سامنے واضح ہو گئی. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور فوراً یہ ریفلیکس ایکشن تھا. دیکھیے ہر انسان کے اندر شرم حیا ہے, جیسے ہی اسے کوئی احساس ہوتا ہے اوریانی کا برنگی کا, فوراً جو ہے ریفلیکس ایکشن بغیر سوچے سمجھے وہ ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے. یہی معاملہ اس وقت بھی تھا, حضرت آدم علیہ السلام نے فوری طور پر جو وہاں جو درخت تھے بڑے بڑے پتے تھے اس سے اپنی صدر پوشی شروع کی. وہ تفیقہ یکسفان علیہما بورق الجنہ, جنت کے جو پتے تھے ان کو ایک دوسرے میں گانٹ کر جو ہے وہ صدر پوشی کی. وہ عصا آدم ربہ فغوا, اور آدم نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تھی, عصیان کیا تھا, اور پھر وہ غلطی بھی انہوں نے کی, اس شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. ثم اجتباہ ربہ, اب یہ فرق آ گیا عیسائیوں میں اور ہمارے, وہ کہتے ہیں آدم کا گناہ معاف نہیں ہوا اور نوع انسانی کا ہر فرد جو ہے وہ گناہ آدم والا اپنی گردن پر لے کر اس دنیا میں آتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اس کی توبہ قبول فرمائی, فتح علیہ وحدا, اور اس ہدایت کے رستے پر گامزن کر دیا, اپنی عنایات بھی فرمائی اور اپنا فضل بھی فرمایا. قال ابتا منہا جبین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہاں سے اترو جنت میں سے، جس غرض کے لیے تمہاری تخلیق کی گئی تھی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اب اس کا عملی جو ہے ظہور کا وقت آ گیا ہے، لہذا اب یہاں سے نیچے اترو، بعضکم لبعض عدو، اب تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یہاں یہ بھی مراد ہے کہ یہ جن جو ہے یہ شیطان یہ انسانوں کے دشمن ہوں گے، اور انسانوں میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب کبھی بھی میرے پاس سے کوئی ہدایت آئے کسی نبی اور رسول کے ذریعے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو جب وہ شخص بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ گمراہی ہے اور نہ ہی وہ شقی ہوگا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي، اور جو میری نصیحت سے میری ہدایت سے منہ پھیر لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کے لیے اس دنیا میں بھی ایک تنگی کا سامان ہم پیدا کر دیں گے، اس کے دل کے اندر تنگی ہوگی، اب جو کوئی لوگ ممکن ہے کہ کروڑ پتی ارب پتی ہوں لیکن بے چینی بے سکونی اطمینان کا فقدان، رات کو نیند نہیں آ رہی تو آپ کو جو ہے جب تک ٹرنکولائزر نہ ہو کچھ ٹیسٹ سینیٹیوز نہ ہوں ان کے لیے جو ہے اس کے ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، اور بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جو اتنی کچھ فراوانی کے باوجود خودکشی کر بیٹھتے، یہاں پر عام طور پر دیکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ اندر اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے ایک وہ جسے آپ کہیے کہ وہ کھچاؤ پیدا کر دیتا ہے، ایک تنگی پیدا کر دیتا ہے، وہ نہ شروع ہو یوم قیامت عامہ، اور قیامت کے دن ہم انہیں جب اٹھائیں گے تو اندھے اٹھائیں گے، قال رب لما حشرتنی عامہ، اور وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہمیں کیوں تم نے، دنیا میں تو ہم دیکھنے والے تھے، یہاں ہمیں جو ہے ہماری بینائی کیوں سلب کر لی گئی، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، قال کذلک اتت کا آیاتنا فنسیتھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سزا ہے اس کی کہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی پڑھی گئی تھی، پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی رہی، بار بار سنائی جاتی رہی، لیکن تم نے کوئی اس کو سیریس لیا ہی نہیں، انہیں بھول گئے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اور اسی طرح آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، اب یہاں جہنم ہے کہ جس کا تم ایندھن بنو گے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں اس کو کہ جو حد سے نکلنے والا ہے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب جو ہے بہت زیادہ شدید بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی، اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، کیا یہ بات ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے جو ہے وہ ہلاک کر دیا تھا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم لوط، ان تمام کا ذکر قرآن میں آ گیا، مکی صورتوں میں بھرا پڑا ہے، يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، وہ بھی تم جیسے چلتے پھرتے انسان تھے، ان کے بازار بھی بڑے بارونق تھے، اور ان کے جو ہے بہت ہی آنیاں جانیاں تھیں، بڑی تہذیب تھی، بڑا تمدن تھا ان کو، بڑا فخر تھا اپنی تہذیب اور تمدن پر، ان نفی ذالک لآیات لأولی النہا، ان تمام قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، یہ تمہاری عبرت کے لیے ہے اور اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہوش مند ہیں عقل سے کام لینے والے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم،
الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكما بسحر من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده. وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى
الله أكبر.